الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کی سعادت سے نوازا، اور میرے گھر والوں کا حج فرض تھا تو اس کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور جیسی میری حالت تھی یا ہے، دل کی تکلیف ہے، تو خیال یہی تھا کہ شاید واپسی نہیں ہوگی اور وہیں کی مٹی میں انشاءاللہ جا ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا یہ بھی مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس باقی زندگی کو اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نوازے. ذوالحجہ کے شروع میں جو آخری مجلس ہماری ہوئی تھی، اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھئے. اب یہ جو آیت کا حصہ ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مزید کچھ تشریح کر دی جائے، کیونکہ اس کے بعد آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ جب پڑھی جائے گی تو پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوگا اور سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہوگا، تو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. فی الحال یہ الرحمن فاسأل به خبیرا کی تھوڑی سی مزید تفسیر عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آیت ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، اس کی تین ترکیبیں کی گئی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس کے تین ترجمے کیے گئے ہیں. پہلا ترجمہ یہ ہے کہ فاسأل به جو ہے ہی ضمیر راجع ہو رحمان کی طرف، اور خبیرہ اس سے حال ہو، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ رحمان سے ہی آپ سوال کیجئے، اس حالت میں کہ وہ رحمان آپ کے بارے میں خوب جانتا ہے. وہ اصل خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جو مانگنا ہے رحمان سے مانگیے، آپ نے جو مانگنا ہے رحمان سے مانگیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب ہوا تو آپ کے ذریعے سے ہم سب کو خطاب ہوا، تو ہم سب کے لیے حکم یہ ہے کہ جو مانگو کس سے مانگو، اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگو، کیونکہ خبیرہ اس لیے کہ وہ بہت خبر رکھنے والا ہے. رحمان، رحمان سے مانگو، اس حالت میں کہ وہ رحمان بہت خبر رکھنے والا ہے. اور اس میں گویا مزید تفسیر ہو گئی اس جملے کی جو پچھلی آیت میں گزرا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے نبی، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. اور یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ عالم، مبلغ، داعی، شیخ، مرشد، مقرر، واعظ، اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اپنے مخاطبوں سے کچھ لوں گا تو اس کے کلام میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی. اس کی بات اخلاص پر مبنی نہیں ہوگی، وہ حق بات نہیں کہہ سکتا، وہ ہر وقت دوسروں کا منہ دیکھتا رہے گا کہ کون سی بات ان کو پسند ہے تو وہ میں کروں اور کون سی بات ایسی ہے جو ان کو پسند نہیں ہے وہ میں نہ کروں. حالانکہ راضی تو کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو، اللہ کا دین پورا پورا پہنچانا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے. البتہ نرم طریقے سے، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ دین کی بات کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سے اس دین کے اوپر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا میں، ہاں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے راستے پر چل پڑو. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. تو لوگوں سے تو سوال نہیں کرنا، لیکن اللہ سے مانگنا ہے اور مسلسل مانگنا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو آدمی اللہ کے سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس کے اوپر غصے ہوتا ہے، کیوں نہیں مانگتا مجھ سے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے. تو الرحمن فاسأل به خبیرا کا پہلا مطلب یہ ہوا کہ رحمان، آپ رحمان ہی سے مانگیے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے کی خوب خبر رکھتا ہے، ہر چیز سے خوب واقف ہے، ہر چیز کی خوب خبر رکھتا ہے. تو اپنی جو حاجت ہے وہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے، رحمان اور خبیر سے مانگیے. یہ تو پہلا ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ بہی یعنہ کے معنی میں ہو، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ الرحمن فاسأل عنہ خبیرا، کہ اگر اللہ کے بارے میں تم کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو تو کسی خبر رکھنے والے سے معلوم کرو. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے معلوم کرو. کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اللہ کے جاننے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں، ان سے پوچھ پوچھ کے عمل کرو. تو آدمی اگر دین پر عمل کرنا چاہے تو ہر آدمی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ سارا قرآن پڑھے، ساری حدیث پڑھے. اس کے لیے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی خبیر کے پاس چلا جائے، کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے جو اللہ والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو. جب اللہ سے محبت کرنے والے کے پاس جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے محبین اور محبوب میں شامل ہو جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، کہ آپ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دیں. لیکن اللہ کی محبت ملے گی کیسے؟ تو آگے فرمایا وحب من یحبہ، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہوں. تو جو لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالی سے کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالی سے محبت رکھنے والے ہیں، تو ان سے رابطہ رکھا جائے، ان سے ان کی صحبت میں رہا جائے، ان سے پوچھ پوچھ کر عمل کیا جائے، تو آدمی رحمان تک پہنچ سکتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی رضا اس کو نصیب ہو سکتی ہے. تو الرحمن فاسأل به خبیرا کی دوسری ترکیب یہ ہو گئی کہ بھی کو معنی میں لیا جائے عنہ کے، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ الرحمن فاسأل عنہ خبیرا. فاسأل به خبیرا، یعنی رحمان کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو کس سے پوچھو؟ خبر رکھنے والے سے پوچھو. یعنی ہر ایک سے دین نہیں سیکھنا چاہیے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر ایک سے دین نہیں سیکھنا چاہیے. اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ ایک بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کا مقولہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے بالکل آخر میں نقل کیا ہے، ساری ترمذی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ لکھی اور پھر آخر میں امام ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھو یہ علم جو ہے یہ دین ہے، تو دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو، اسی لیے دین ہر ایک سے نہیں لینا چاہیے، دین ہر ایک سے نہیں لینا چاہیے جب تک کسی شخص کے علم پر اطمینان نہ ہو، اس کی سمجھ پر اطمینان نہ ہو، اس کے عقائد پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس کی توحید، اس کی رسالت اور اس کے فقہ پر مکمل اعتماد نہ ہو، آدمی کو اسے دین حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تو دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ تو دین حاصل کرنا چاہیے ہمیشہ اہل اللہ سے، جو اللہ کو خوب جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام شریعہ سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں کے پاس آپ جا کر بیٹھو گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تیسری ترکیب یہ کی گئی کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ بہی جو ہے یہ متعلق ہے خبیرا کے ساتھ، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ رحمان تو پوچھو خبیرم بہی، ایسے شخص سے جو رحمان کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس صورت میں بھی مطلب یہی ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام معلوم کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کسی ایسے شخص کے پاس جا کر بیٹھو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو۔ جب اس کے پاس جا کر بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ بھائی اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اس کی علامت یہ لکھی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بیٹھ کر آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھتی ہوئی محسوس ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ کسی شخص کے پاس جا کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جب اٹھے تو دنیا کی طرف رغبت معلوم ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنا تمہارے لیے مفید نہیں ہے، یہ تو تمہیں دنیا کی طرف کھینچ لے گا۔ بہرحال اگر آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے تو اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار صحابہ تھے، تابعین تھے، سلف صالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی پیروی کی جائے، اور جو ان لوگوں سے محبت کرنے والا ہے اس سے محبت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر کئی باتیں ارشاد فرما دی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مانگو اللہ سے مانگو، جو مانگو رحمان سے مانگو، کیونکہ وہ تمہارے حالات سے خوب واقف ہے۔ کسی اور سے کیا مانگنا، جو بات مانگنی ہے، جو چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رحمان تک اگر پہنچنا چاہتے ہو اور صفت رحمت کا مورد بننا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، جن کا ذکر آگے آنے والا ہے، ان کی پیروی کرو، ان سے محبت کرو. جب اللہ والوں سے محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی. اس کو فرمایا گیا الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھئے. اگلی آیات ہیں جو پڑھ لیتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر او اراد شکورا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو یہ کافر کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم سجدہ کریں اس کے لیے جس کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ اور ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمان کے اندر برج بنائے ہیں اور ان کے اندر ایک چراغ رکھا ہے اور روشن چاند رکھا ہے، اور اللہ ہی تو ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے. اس وقت میں نے آپ کے سامنے یہ سورۃ الفرقان کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 60, 61 اور 62. آیت نمبر 60 جو ہے یہ آیت سجدہ ہے اور اس میں سجدہ واجب ہوا ہے، تو میں بھی انشاءاللہ سجدہ کروں گا جب مغرب کی نماز کے بعد، اور آپ حضرات بھی سجدہ کر لیجئے گا، اس وقت بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، قالوا ومر رحمان، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے. یہ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو کافر تھے یہ اللہ تعالی کے بھی قائل تھے، مگر اللہ تعالی کے ساتھ یہ بتوں کو شریک کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالی کی صفات کے بھی قائل تھے، اللہ تعالی کو قادر مانتے تھے اور عزیز، غفار، قہار، کئی صفات تھی جس کے کافر قائل تھے، لیکن رحمان کے نام کا ان میں رواج نہیں تھا. اور یہ قرآن مجید کی اور اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنہ میں سے جو دوسرا اہم نام ہے اس کو زندہ کیا. سب سے اہم نام اللہ سبحانہ و تعالی کا لفظ اللہ ذوالجلالہ ہے، اللہ. اسی لیے اللہ، صرف اللہ ہی کو بولا جا سکتا ہے، کسی مخلوق کو اللہ نہیں کہا جا سکتا. بالکل اسی طریقے سے الرحمن، یہ بھی اگرچہ صفاتی نام ہے مگر ایسا نام ہے جو صرف اللہ تعالی ہی کے ساتھ مخصوص ہے، چنانچہ کسی بھی مخلوق کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے. اور یہ ہمارے ہاں بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم بسا اوقات عام لوگوں کو بھی رحمان کہہ دیتے ہیں، بالکل گناہ ہے. آج کل یہ اکثر نام بولا جاتا ہے، رحمان ملک، جسٹس ایسے رحمان، ایک صاحب تھے بیچاروں کا انتقال ہو گیا. تو یہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان استعمال ہو سکتا ہے. اور ان کا بھی نام اصل میں جسٹس ایس اے رحمان، سید عبد الرحمان تھا. وہ اے کو انہوں نے عبد الرحمان کا اے مخفف کر کے اے رحمان کہنا شروع کر دیا، لیکن حقیقت میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ رحمان اللہ تعالی کے ان اسماء حسنہ میں سے ہے کہ جن کا اطلاق غیر اللہ کے اوپر جائز نہیں ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر لفظ رحمان یہ صفت ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالی کی, اور قرآن مجید میں جگہ جگہ الرحمن کا ذکر کیا گیا, یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, بسم اللہ کے اندر بھی رحمان ہے. سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس میں بھی الرحمن ہے. لیکن کافر جو تھے دور جاہلیت میں وہ رحمان کے لفظ کے قائل نہیں تھے, یا یوں کہہ لیجئے کہ لفظ رحمان کو صفت نہیں مانتے تھے. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے, کتاب الوکالہ کے اندر آتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, ان کا پہلے نام تھا عبد عمر, تو ان کا ایک دوست تھا کافر, اس کا نام تھا امیہ ابن خلف. تو جب عبد عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنا نام عبد عمر کے بجائے عبد الرحمن رکھ دیا. تو بخاری کی روایت میں ہے کہ امیہ ابن خلف کہنے لگا کہ بھئی یہ تم نے عبد الرحمن کیا نام رکھ دیا, ما عارف اسم الرحمن, مجھے رحمان کے نام کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں عبد الرحمن نہیں کہوں گا, میں تو عبد الالہ کہوں گا. چنانچہ وہ جو کافر تھا امیہ ابن خلف, وہ عبد الرحمن ابن عوف کو عبد الرحمن نہیں کہتا تھا بلکہ عبد الالہ کہتا تھا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے ہاں رحمان کے لفظ کا استعمال نہیں تھا, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اور قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو رائج فرمایا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اہم ترین نام ہے, لفظ اللہ کے بعد اسی کا درجہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو, قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ, تو یہ کافر کہتے ہیں رحمان کیا ہے, یہ تو لفظ ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا, کیا ہم سجدہ کریں اس رحمان کے لیے جس کے بارے میں آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں. وَزَادَهُمْ نُفُورًا, اور ان کی نفرت میں بدکنے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو آیت ہے اس کو قرآن نے اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا بھی پڑھا ہے اور اَنَسْجُدُ لِمَا يَأْمُرُنَا بھی پڑھا ہے, دونوں طرح پڑھا گیا, خطاب کے صیغے کے ساتھ بھی اور غائب کے صیغے کے ساتھ بھی. اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا, اَنَسْجُدُ لِمَا يَأْمُرُنَا, وَزَادَهُمْ نُفُورًا. تو کافر یہ کہتے تھے کہ ہم رحمان کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. ایسے ظالم تھے کہ بتوں کے سامنے تو سجدہ کرتے تھے لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, لیکن بتوں کے سامنے سجدے کے ایسے عادی تھے اور اس کی ایسی نحوست تھی کہ رحمان حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے, اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا, کیا ہم سجدہ کریں اس رحمان کے لیے جس کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں. وَزَادَهُمْ نُفُورًا, اور ان کے بدکنے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آیت سجدہ ہے, اور جب آدمی پڑھے ایک مجلس میں اگر دو تین مرتبہ پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے, تو دو تین مرتبہ ہم نے پڑھ لی ہے مگر ہم پر سجدہ ایک ہی واجب ہوا ہے تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. اور حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کے سجدے میں ایک دعا کیا کرتے تھے جو بعض علماء نے نقل کیے بعض تفاسیر میں, الہی زدنا لک خضوعا کما زاد اعداؤک نفورا, اے اللہ ہمارے خشوع و خضوع میں اور اضافہ فرما جیسا کہ آپ کے دشمنوں کے تنفر میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کے دشمن آپ کے سجدے سے بھاگتے ہیں, اے اللہ ہمیں آپ اپنے سامنے سجدے کی توفیق عطا فرما. الہی زدنا لک خضوعا کما زاد اعداؤک نفورا, تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ وزادہم نفورا، اور یہ سن کر ان کے نفور میں، نفور کہتے ہیں بدکنے کو، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، اصل میں نفر ینفرو کے معنی ہوتے ہیں جانور کا بدکنا، آپ جانور کے پاس جائیں اور وہ ایک دم بدک کر اچھل کر دوسری طرف چلا جائے، ہاتھ نہ لگانے دے، اسے کہتے ہیں بدکنا، پھر یہ لفظ اردو میں استعمال ہونے لگا نفرت کے معنی میں. تو وزادہم نفورا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کافر ہیں یہ عجیب ہیں کہ جب بتوں کا نام لیا جاتا ہے خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی اور رحمان و رحیم کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے سامنے سجدے کا ذکر کیا جاتا ہے تو بدکنے لگتے ہیں اور سجدے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ تو آیت ختم ہو گئی. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمان کے اندر بروج بنائے ہیں، وجعل فیہا سراجا، اور اللہ نے آسمانوں کے اندر چراغ رکھا ہے، وقمرا منیرا، اور چاند رکھا ہے جو روشن کرنے والا ہے. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمان کے اندر بروج بنائے ہیں. اب بروج سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اسے مراد مختلف ستارے ہیں، جیسے سورج ایک ستارہ ہے اور اس کے ارد گرد بہت سارے سیارے ہیں، اسی طریقے سے بڑی بڑی کہکشائیں ہیں اور ان کہکشاؤں کے اندر بڑے بڑے ستارے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان میں یعنی خلا کے اندر بے شمار ستارے بنائے ہیں. تو تبارک الذی جعل فی السماء بروجن سے ستارے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور وہ بارہ بروج بھی مراد ہو سکتے ہیں جو ماہرین علم نجوم جو کہتے ہیں کہ سورج جو ہے جب فلاں برج میں آئے تو یہ ہوتا ہے، فلاں برج میں آئے تو یہ ہوتا ہے، حمل، سور، سرطان، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، تو اس میں وہ بارہ قسم کے انہوں نے برج بنائے ہوئے ہوتے ہیں، برج حمل ہے، برج سور ہے، اور برج سرطان ہے، حوت ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. لیکن اللہ اعلم بمرادہ، چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ سورج کی جو منزلیں ہیں یا زمین کی گردش جو سورج کے گرد ہے اس سے جو بارہ منازل پیدا ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے ستارے مراد ہوں، لیکن اکثر مفسرین نے اس سے ستارے مراد لیے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک ستارہ نہیں بنایا، نہ جانے اس دنیا میں، اس خلا میں اور اس آسمان میں کتنے ستارے ہیں. سائنسدان بھی اب یہ کہتے ہیں کہ طرح طرح کی کہکشائیں ہیں، طرح طرح کے اس میں ستارے ہیں، اور سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے، اس جیسے نہ جانے کتنے ستارے اللہ تعالی نے اس کائنات میں رکھے ہیں. تو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے آسمان کے اندر ستارے بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اللہ تعالی نے ان میں ایک چراغ رکھا. چراغ سے یہاں مراد ہے سورج، کہ جب سورج نکلتا ہے تو ساری زمین کا وہ حصہ جو سورج کی طرف ہوتا ہے مکمل طور پر روشن ہوتا چلا جاتا ہے، گرمی ملتی ہے، نباتات اور جناب حیوانات کو توانائی ملتی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم قدرت ہے. تو اللہ تعالی نے ستارے مختلف بنائے، ان میں ہمارا جو قریب ترین ستارہ ہے جس کے گرد زمین چکر لگاتی ہے وہ سورج ہے، اس سورج کو اللہ تعالی نے تعبیر کیا سراج سے. وقمرم منیرا، اور چاند جو روشن کرنے والا ہے، رات کی تاریکی میں چاند نمودار ہوتا ہے اور وہ روشنی پھیلاتا ہے، اتنی روشنی کہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کا ذکر کیا اور یہ بتانے کے لیے کہ بتاؤ کہ یہ سورج تم نے پیدا کیا، یہ چاند تم نے پیدا کیا، یہ سورج اور چاند کی جو خاص گردش ہے، یہ زمین کی خاص گردش ہے کہ کبھی وہ سورج کے سامنے ہے، کبھی سورج سے ہٹ کر ہے، تو یہ کیا تم نے پیدا کی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے تحت ہیں، اسی کی پیدا کردہ ہیں اور اسی کے حکم اور اشارے سے چل رہی ہیں، تو تمہیں بھی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے آسمان کے اندر ستارے بنائے. وجعل فیہا سراجا، اور اللہ تعالی نے اس آسمان کے اندر چراغ رکھا. وقمرا منیرا، اور ایسا چاند رکھا جو روشن کرنے والا ہے. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اور وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے رات اور دن کو خلفہ بنایا، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے رات اور دن کو خلفہ بنایا. خلفہ کے معنی مخالف کے بھی ہوتے ہیں کہ رات اور دن بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کہ دن کے اندر روشنی ہوتی ہے، رات کے اندر زبردست قسم کی تاریکی ہوتی ہے، اس لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اور خلفہ کے معنی اس شخص کے بھی آتے ہیں جو پیچھے آنے والا ہو. تو خلفہ کا مطلب یہ ہوا کہ رات دن کے پیچھے آتی ہے اور دن رات کے پیچھے، ایک جا رہا ہوتا ہے دوسرا اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، رات جا رہی ہوتی ہے دن آ رہا ہوتا ہے، پھر دن جا رہا ہوتا ہے تو رات اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. اور یہ رات اور دن کا آنا یہ بھی انسان کی قدرت سے باہر ہے. آپ چاہے کہ رات کو کنٹرول کر لیں، سائنسدان یہ سب مل کر، روح زمین کے تمام انسان مل کر یہ چاہیں کہ رات کو کنٹرول کرنے رات نہ آئے وہ دن ہی دن رہے، ممکن نہیں ہے. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو یہ چاہے، ان یذکر، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا شکر گزاری کا ارادہ کرے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو کائنات کی گردش ہے، رات اور دن کا آنا جانا ہے، دن آگے آگے رات اس کے پیچھے پیچھے، رات آگے آگے دن اس کے پیچھے پیچھے، اس سے فائدہ صرف دو آدمی اٹھائیں گے. ایک وہ آدمی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، ایک وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو. اس پوری کائنات کی گردش سے فائدہ اٹھانے والے دو آدمی ہیں. ایک لمن اراد ان یذکر، جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے، اور دوسرا او اراد شکورا، یا جو شکر گزاری کا ارادہ کرے. ایک آدمی جو ہے خاموش بیٹھا ہے لیکن سوچ رہا ہے کہ دیکھو یہ عجیب قدرت ہے کہ دن آتا ہے اس کے پیچھے رات آتی ہے، پھر رات چلی جاتی ہے پھر دن آتا ہے. اب یہ سوچ رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اس کے دل میں بیٹھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ رہی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت وفي انفسكم افلا تبصرون. اب آدمی سوچ رہا ہے، اس سوچنے کے نتیجے میں اللہ کی یاد اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے. اس کے لیے دن اور رات انتہائی مبارک. ایک تو وہ شخص ہے جو رات اور دن سے نصیحت حاصل کرے، دوسرا او اراد شکورا، یا وہ آدمی جو شکر گزاری کا ارادہ کرے. بہت زیادہ ادھر ادھر غور تو نہیں کر رہا کہ دن کیا ہے رات کیا ہے سورج کیا ہے چاند کیا ہے، لیکن جو نعمتیں ملی ہوئی اس پر شکر کر رہا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے دونوں ہاتھ کام کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے معذور نہیں بنایا، چلنے پر قادر ہوں. ہر نعمت کے اوپر شکر کر رہا ہے. تو یہ جو شکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کے خاص بندوں میں سے. ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا کیا حال ہے. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، بڑے احسانات ہیں مجھ پر، بڑے احسانات ہیں. تو اکثر میں یہی ظاہر ہے کہ ہیں ہی احسانات اللہ تعالیٰ کے، تو آدمی کیسے شکر ادا نہ کرے. حضرت بہت خوش ہوتے تھے، فرمایا ماشاءاللہ آپ خوب شکر ادا کرتے ہیں، آپ قلیل میں سے ہیں. پھر فرمایا کہ ایک بزرگ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے تھوڑے سے لوگوں میں سے کر دیجئے. لوگوں نے کہا یہ کیا آپ دعا کر رہے ہیں کہ تھوڑے سے لوگوں میں سے کر دیجئے. کہا قرآن مجید میں آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ روتی شکل ہوتے ہیں, ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, مگر جو ہے اس کو تو دیکھ لو. ارے بھائی جو ہے اس کو تو دیکھ لو, اس میں تو شکر ادا کر لو. تو اگر کوئی آدمی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے جو اس کے سامنے موجود ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو عطا فرمائی ہے, تو یہ رات اور دن اس کے لیے مبارک ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں سے ہے, وہ قلیل من عبادی الشکور میں سے ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اوپر ہر لمحے میں اتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ آدمی ان کو گن نہیں سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے 360 جوڑ ہیں, ایک انگلی کے اندر تین جوڑ ہوتے ہیں, ایک دو تین, تین جوڑ ہیں, ہر جوڑ کام کر رہا ہے, ہر جوڑ پر کے کام کرنے پر ایک شکر واجب ہے. شیخ سعدی نے فرمایا سانس نیچے آتا ہے تو ایک نعمت ہے, سانس اوپر آتا ہے دوسری نعمت ہے, ہر سانس کے اندر دو نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے, اس لیے ہر سانس کے اوپر دو شکر واجب ہے. کہاں تک آدمی شکر ادا کرے گا؟ آپ کا دل صحیح کام کر رہا ہے, آپ کے گردے صحیح کام کر رہے ہیں. آپ جا کر ان لوگوں کو دیکھیں جن کے گردے فیل ہو گئے ہیں, جو جناب طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, جن کے دل فیل ہو گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, یا جو مشینوں پر پڑے ہوئے ہیں, تو آدمی شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کتنے. اب یہ آدمی کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں, ارے ایک ہاتھ ہے, یہ ہاتھ اگر ٹوٹ جائے اور دوسرا آدمی کہے کہ 10 لاکھ روپے لوں گا, ڈاکٹر کہے ہم آپ کا ہاتھ ویسے ہی کر دیں گے, 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا, لیکن آدمی کے دو ہاتھ ہیں, اپنا ہلا رہا ہے, کبھی شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو صحیح سالم رکھا ہے. تو شکر بڑی نعمت ہے, اور اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے میں اور تمہیں زیادہ دوں گا. تو یہ جو ہمارے یہاں ناشکری کی عادت ہے, ہر وقت رونے کی عادت ہے, یہ بہت بری عادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آدمی کو خوب شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے کہ میرے رب کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں. اور یہ شکر پیدا ہوتا ہے جب آدمی اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھتے رہنا چاہیے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. مسجد میں آؤ, جانے لگو, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی. کتنے لوگ ہیں جن کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے؟ کوئی معمولی بات ہے. پانچ وقت اگر آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت مل رہی ہے, پانچ وقت آپ مسجد میں حاضر ہو رہے, کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کے اوپر خاص فضل ہے کہ پانچ وقت آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو آدمی شکر ادا کرے تو یہ بڑی نعمت. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. لمن اراد ان يذكر, اس آدمی کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے, او اراد شکورا, یا شکر گزاری کا ارادہ کرے. معلوم ہے کہ رات اور دن کو استعمال کون کرے گا صحیح؟ ایک وہ شخص جو نصیحت حاصل کر رہا ہو, ان سب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہو رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی عظمت جاہ و جلال کا قائل ہو رہا ہو. دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کر رہا ہو, اس کے لیے رات اور دن بہت مبارک. یہ تفسیر تو ختم ہو گئی. اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ اس آیت سے ایک اور بھی استدلال کیا گیا, اور وہ استدلال کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی, اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے بھی, اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی. اور وہ استدلال یہ کیا گیا کہ وہ الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، کہ رات اور دن کو اللہ نے بنایا ہے ایک دوسرے کا خلیفہ اور نائب. خلیفہ کا ترجمہ کیا گیا خلیفہ نائب. اور اس سے استدلال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کا کوئی وظیفہ دن میں رہ جائے وہ رات کو پورا کرے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اسی طرح اگر کسی آدمی کا کوئی وظیفے کا معمول تھا رات کا اور وہ رات کو وہ معمول پورا نہ کر سکا اور دن میں اس نے وہ معمول پورا کر لیا تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو رات کو پورا کرنے پر ملتا. مثلا ایک آدمی ہے، اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو تہجد میں اٹھتا تھا، چار رکعت نماز پڑھتا تھا یا آٹھ رکعت نماز پڑھتا تھا، ایک پارہ تلاوت کرتا تھا، مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لیتا تھا. اب ایک دن وہ نہیں اٹھ سکا، انسان ہے، انسان تو انسان ہے، کمزور ہے، انسان تو بڑا کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، نہیں اٹھ سکا، بیماری تھی، نیند کا غلبہ تھا، نہیں اٹھ سکا، الارم لگایا آنکھ نہیں کھولی، نہیں اٹھ سکا، کوئی حرج نہیں. لیکن اب صبح کو اٹھا، سخت پریشان ہے، لو آج تہجد قضا ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سب فرماتے ہیں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اگر اصل نہیں ملا خلیفہ موجود ہے. جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر ان یذکر، دونوں قراتے ہیں، لمن اراد ان یذکر لمن اراد ان یذکر. تو اگر رات کو تہجد نہیں مل سکی تو اگر کوئی آدمی زوال شمس سے پہلے پہلے اتنی ہی رکعتیں پڑھ لے، چار رکعتوں کا معمول تھا تہجد کا، آپ نے چار پڑھ لی، ایک پارہ کا معمول تھا آپ نے ایک پارہ پڑھ لیا، مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھنی تھی وہ بھی پڑھ لی، بالکل وہی ثواب ملے گا جو تہجد کا ثواب ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا نائب بنایا ہے. یا مثلا آپ کی عادت تھی کہ اشراق پڑھتے تھے، چاش پڑھتے تھے، لیکن آج بڑی مصروفیت رہی، کام بہت تھا، انسان ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اس کو حقوق العباد ادا کرنے پڑتے ہیں، کام کیا اس نے، اشراق نہیں پڑھ سکا، چاش نہیں پڑھ سکا، یہاں تک کہ مغرب ہو گئے، رات ڈلے گھر پہنچا، سوچا لاؤ چلو اشراق ابھی پڑھ لیتا ہوں، پڑھ لے نہ پڑھ لے، پڑھ لے، وہی ثواب ملے گا جو صبح کو پڑھنے سے ملتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کا خلیفہ اور نائب بنایا ہے. جو وظیفہ آپ کا رات کو رہ گیا ہو دن میں آپ کریں وہ ثواب مل جائے گا آپ کو، اسی طرح جو دن میں وظیفہ رہ گیا ہو رات کو کر لیں آپ کو ثواب پورا مل جائے. اس کو حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان سب حضرات نے فرمایا کہ رات اور دن ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں. لمن اراد ان یذکر، اس آدمی کے لیے جو اللہ کا ذکر کرنا چاہے. لمن اراد ان یذکر، اس آدمی کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. او اراد شکورا، یا جو شکر گزاری کا ارادہ رکھتا ہو. تو آدمی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کام کیے جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آدمی نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے. بعض لوگ، ویسے تو آدمی کو وظیفوں کا پابند ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ وظیفوں کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ حقوق العباد ہی ضائع کر دیتے. یہ میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، وظیفوں کا پابند ہونا چاہیے، جو اعمال آپ نے اپنے لیے طے کیے ہیں تھوڑے بہت ان کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن انسان انسان ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. ایسے موقع پر اگر آدمی اس وقت میں وہ کام کر لے جو فی الحال اس کو کرنا چاہیے، وظیفے کو چھوڑ دیا، تو بھی نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. جب موقع ملے اس وظیفے کو پورا کر لو، اللہ تعالیٰ پھر وہی برکت عطا فرما دیں گے. ایک آدمی ہے، اس کا روزانہ کا معمول ہے کہ ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے. اب سفر میں گیا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں آدمی کو آسانی ہو جاتی ہے، ایک کے بجائے تین تین پڑھ لیتا ہے. میرا بھی تجربہ ہے، آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہے، لیکن کبھی الٹ ہوتا ہے کہ سفر میں اتنی مشکلات پیش آتی ہے، اتنی محنت بھاگ دوڑ ہوتی ہے یا کام اتنے ہوتے ہیں کہ آدمی کے لیے روزانہ پارا پڑنا مشکل ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، واپس آ کے اپنا وہی تھوڑا تھوڑا کر کے پھر وہی پورا کر لو، اور جتنے پارے رہ گئے تھے وہ آپ دو تین دن میں سارے نمٹا دو تو وہی ثواب ملے گا جو روزانہ پڑھنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارا بندہ کمزور ہے پھر بھی کوشش کر رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کمزور ہے پھر بھی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، ہماری نیت قبول ہوتی ہے، ہماری محنت قبول ہوتی ہے، کوشش قبول ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کیا اضافہ کریں گے، ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کیا اضافہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ساری مخلوق جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت میں کوئی ادنا سا اضافہ نہیں ہوگا. ساری مخلوق جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت میں ادنا سی کوئی کمی نہیں آتی. یہ تو ہمیں بخشنے کے بہانے ہیں کہ دیکھیں یہ بندہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ لگا ہوا ہے، رات کو نہیں کر سکا دن میں کر لیا، دن میں نہیں کر سکا رات کو کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، اگر ایک وقت میں کوئی کام نہ ہو سکے تو دوسرے وقت میں کر لو، انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا. ان دو آیتوں کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے آسمان کے اندر بروج بنائے، یعنی طرح طرح کے ستارے بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اللہ تعالی نے اس آسمان کے اندر چراغ بنایا یعنی سورج بنایا، وقمرا منیرا، اور چاند بنایا جو روشن کرنے والا ہے، وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا، اور اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، او اراد شکورا، یا شکر گزاری کا ارادہ کرے. اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بھی شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں اور ذکر کرنے والوں میں شامل فرما دے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ لوگ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بیٹھے، یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو تھامنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا، قرآن مجید کو لے کر جہاد کبیر کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، وعلمنا منہ ما جہلنا، وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار، واجعله لنا حجة یا رب العالمین. یا ارحم الراحمین، اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما, جو مقروض ہے ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما, رزق حلال بابرکت عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم میں سے جس جس کی جو بھی حاجت ہے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حاجتیں پوری فرما, آسان فرما. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا, ولا هما الا فرجتا, ولا دینا الا قضیتا, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.